الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس صدق الله العظيم.
خير سنة اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون کہ مومنین فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، اور ان مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان کی صفات میں سے ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز میں خشوع ہوتا ہے. میرے مرشد، میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس مضمون کو سکھایا اور سمجھایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے سگے چچا کے بیٹے اور آپ کے بھانجے بھی تھے، کیونکہ ان کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ان کی خالہ ہیں اور ہماری امت کی ماں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے، ازواج مطہرات میں سے امت کی ماں وہ ان کی خالہ بھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو بھی لگے. سبحان اللہ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ علماء نے یہاں ایک بات فرمائی ان کے ایک واقعے کا ذکر کر کے کہ ان کو دعا کیسے دی تھی. فرمائے ایک ہے دعا کا کرانا اور ایک ہے دعا کا لینا. دعا کرانا یعنی اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، نیک لوگوں سے، اپنے ماں باپ سے دعاؤں کی درخواست کرنا سنت ہے، اچھا ہے، یہ عمل ہونا چاہیے. لیکن ایک ہے، میرے مرشد فرماتے دعا کرانا، ایک ہے دعا لینا. اب وہ لینا کیسے؟ ان کا واقعہ حضرت نے سنا ہے کہ یہ اپنی خالہ کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، تو یہ وہاں ٹھہرے اور ان کی نیت صرف یہ تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھوں، بچپن کا زمانہ، شوق دیکھیے. لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو رات کے اٹھنے کا معمول تھا، آپ استنجا فرمانے تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو دیکھا وضو کا لوٹا تیار اور مسواک رکھی ہوئی، تو حضرت میمونہ سے پوچھا کہ یہ کام کس نے کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ کام عبداللہ نے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی، کیونکہ خدمت تھی نا. اس لیے کہتے ہیں خدمت سے دعا نکلتی ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا دی کہ اللہ ان کو تفسیر کا علم عطا فرما. لہذا مفسر قرآن صحابہ میں مشہور، لہذا وہ اسی آیت کی تفسیر کے تحت میں فرماتے ہیں کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومن کی صفت ہے کہ ان کی نماز میں خشوع ہوتا ہے. اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ خاشعون کے کیا معنی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ خائفون ساکنون، یعنی ان کی نماز میں خوف ہوتا ہے، یعنی گویا کہ ان کے دل میں اللہ تعالی کا خوف ہوتا ہے اور عظمت الہیہ کے استحضار کے ساتھ یہ نماز ادا کرتے ہیں. لیکن کسی کے دل میں اگر خدا کا خوف ہو تو کیسے پتہ چلے گا؟ زبان سے کہنے سے نہیں پتہ چلے گا، بلکہ اس کا اثر یہ ہے کہ فرماتے ہیں خائفونا، یعنی ان کے دل میں خدا کا خوف ہے. اس کا اثر اور نتیجہ یہ ہے کہ ساکنونا، ان کے جسم کے اندر سکون ہوتا ہے. لہذا گویا کہ جب یہ عاشقین نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالی کے، تو ان کی نماز کی دو صفت ہے، ایک اس کی کیفیت، ایک اس کی کمیت. کیفیت تو اس نماز کی یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالی کی عظمت کا استحضار ہوتا ہے کہ ہم کتنے بڑے مالک کے سامنے کھڑے ہیں، اور اس عظمت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل، ان کی جسم میں سکون ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی یہاں کھجلے کی، ابھی یہاں کھجلے کی، ابھی مور پورا، یعنی نماز عجیب ہوتی ہے، مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں، داڑھی سے کھیل رہے ہیں. یہ علامت ہے کہ دل میں خوف نہیں ہے. دیکھیں نا، ہر چیز کسی بات کو مستلزم ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی آدمی کسی کا ادب کرتا ہے، کسی کے سامنے آہستہ آواز میں بات کرتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کے لیے اس شخص کے دل کے اندر عظمت اور ادب اور محبت ہے. میرے مرشد یہ شعر سنایا کرتے ہیں کہ دل میں اگر حضور ہو، دل میں اگر حضور ہو، سر تیرا خم ضرور ہو، اور جس کا نہ کچھ ظہور ہو، عشق وہ عشق ہی نہیں. یعنی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، خوف اور عظمت ہوگی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر نظر نیچی ہونی چاہیے اس کی نظر نیچی نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ آہ، میرے مرشد فرماتے ہیں ایک آدمی امرود کا عاشق ہے، بازار سے گلی سے گزرے آواز لگاتا ہوا امرود والا، اور یہ شخص اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عاشق امرود نہیں ہے. کیونکہ جب اپنی محبوب ترین چیز کی آواز آتی ہے تو آواز آتے ہی وہ بس زبان حال کہتا ہے از کجا می آیت یہ آواز دوست، یہ میرے دوست کی، میرے محبوب کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ قربانی کا زمانہ ہے، کلیجی کی آواز لگ رہی ہے اور یہ اپنا کلیجہ تھام کے بیٹھا ہوا ہے. کیوں جناب؟ اس کا مطلب عاشق کلیجی یہ نہیں ہے. پائے پکنے کی آواز آ رہی ہے کہ جی پائے پک رہے ہیں، اور اس کے پا میں لرزش نہیں ہوتی، اور لرزش پا بتاتی ہے کہ یہ عاشق پائے ہے. اگر یہ پائے کا عاشق ہے اور پائے پر مرتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب پائے کا عاشق نہیں ہے. یعنی کہ اس کا عشق ابھی اس پائے کا نہیں ہے کہ یہ پائے کو سن کر مست نہ ہو. ہمارے ایک دوست نے سنایا کہ پیر بھائی ہمارے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے شیخ کی دعوت کی تو پائے کھلائے، تو حضرت والا نے جب پائے کھائے تو فرمایا آپ کے پائے بڑے پائے کے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہو، اپنے محبوب سے باتیں کرے، اور کبھی یوں کھجلی، کبھی یوں کھجلی، کبھی ایسے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ایسے کروٹیں بدلا ہے. یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں عظمت نہیں ہے، گویا کہ اس کی نماز خوشیو سے خالی ہے. دیکھو بیٹا، آپ اٹھ کے یہاں آ جاؤ، آپ نہیں، آپ یہ آپ مجھے سنتا. اچھا، اس کو قریب بٹھا دو نا تاکہ غور سے سنائیے. اچھا ادھر بٹھا لیں اس کو. تو میرے پیارے دوستو, نماز کی کیا خصوصیت؟ عاشقوں کی نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی نماز میں کیسے ہوں گے, خاشعون ای خائفون ساکنون, یعنی ان کی دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف ہوگا. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہوں گے تو ساکن کھڑے ہوں گے. درحقیقت جمائی آنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو نماز میں جمائی آئے تو کوشش کرے اس کو روکنے کی. اگر اس روکنے پر قادر نہ ہو تو پھر ہاتھ کے استعمال کر سکتا ہے. اور میرے مرشد ایک بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو پہلے اپنے جسم سے پوچھ لو, کان سے پوچھو, ناک سے پوچھو, ہر جگہ سے پوچھو, کھجلی تو نہیں ہو رہی؟ جہاں سے آواز آئے کھجلی ہو رہی ہے, پہلے کھجا لو اچھی طرح. اور فرمایا جب نماز شروع کر دو اب کھجلی مت کرو. جو مونچھوں کو تاؤ دینی ہے ڈرانا ہے, پہلے ڈرا دو. اب نماز شروع کر دی, معلوم یہ چلے کہ عاشق کی نماز ہے. سبحان اللہ, ایسی نماز ہو, یہ صفت ہے. جب کھجلی پہلے کر لے, اچھی طرح پوچھ لے, جہاں کا کھجانا ہے پہلے کھجلا لے. کہ ہم کھجلی کی لذت کے منکر نہیں ہیں, کھجلی کی لذت کا انکار نہیں ہے ہمیں. شاعر کہتا ہے کہ نہ لڈو میں نہ پیڑے میں نہ برفی میں وہ مزہ ہے, نہ لڈو میں نہ پیڑے میں نہ برفی میں وہ مزہ ہے جو حضرت کھجلی کو کھجلانے میں مزہ ہے. ہم کھجلی کی لذت سے منہ کے انکار نہیں کر رہے, لیکن میرے پیارے دوستو یہ موقع محل نہیں ہے. جب نماز شروع کر دے گویا کہ اس ملک میں داخل ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ملک کے اندر, اور اس ملک کا ادب یہ ہے, اس علاقے کا ادب یہ ہے, اور اس وقت کا ادب یہ ہے کہ اب جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے استحضار کے ساتھ نماز پڑھے. ایک مضمون ہو گیا, اب دوسرا مضمون. ایک صاحب نے, میرے شیخ میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب داد برکاتہم سے سوال کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان کامل ہو جائے, تو ایمان کو کامل کرنے کا نسخہ اور طریقہ کیا ہے؟ تھوڑا سا یہاں جگہ بنا, تھوڑی سی آگے آ جاؤ. انتہائی چھوٹا سا پتلا سا آدمی ہے, مولوی صاحب ہیں پتلے سے, ادھر آ جاؤ, تھوڑی سی جگہ پہ آ جائیں گے. اور اللہ کرے گا آپ وہ دن دیکھیں گے کہ دو آدمی کی جگہ پہ قبضہ کریں گے. تو میرے شیخ اور مرشد سے سوال کیا, آرام سے بیٹھ جائیں, آگے ہو, آپ بھی آرام سے بیٹھے, آپ بھی آرام سے بیٹھے, تسلی کے ساتھ, کوئی نہیں, خلاف ادب نہیں ہے. جبکہ اگر مضمون میں تھوڑا سا وقت زیادہ ہو تو اس صورت میں بیٹھنا خلاف ادب ہے, اس لیے آپ بے تکلف بیٹھ جائیں. تو انہوں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے, اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو میرے مرشد نے فرمایا کہ ایمان کو کامل کرنے کا اور ایمان کو روشن کرنے کا وہی طریقہ ہے جو چراغ کو روشن کرنے کا ہے اور لالٹین کو. پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا پہلی بات تو یہ کہ لالٹین اور چراغ یہ خود روشن نہیں ہوتا, بلکہ جلتے ہوئے چراغ سے قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. کہ آگ لگتی نہیں ہے, لگائی جاتی ہے. پہلے تو چراغ کو جلانے کے لیے جلتے ہوئے چراغ کی بتی سے بجھے ہوئے چراغ کو لگایا جاتا ہے. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا کہ اگر کوئی چراغ اس چراغ میں موتی لگے ہوئے ہیں کروڑوں روپے کے, بہت قیمتی چراغ ہے, اور اس کی بتی مان لو لاکھوں روپے کی ہے, لیکن جب تک کسی جلے ہوئے چراغ سے کی بتی سے اپنی بتی کو مس نہیں کرے گا, ٹچ نہیں کرے گا, ملائے گا نہیں, اس وقت تک یہ چراغ جلے گا نہیں. تو ایک کام تو یہ کرے کہ اپنے چراغ کو جلانے کے لیے جلتے ہوئے چراغ سے کی لو سے اپنی لو کو ملائے. بجھے ہوئے کو اٹھا دے, ابھی آپ کو لطیفہ سناؤں گا. میرے مرشد نے سنا ہے کہ ایک بنیا تھا ہندوستان میں, اب آپ غور سے سنیے گا, ایک بنیا تھا ہندوستان میں, تو ایک خان صاحب اس کے مقروض تھے. تو ایک دن اب قرضہ بہت چڑھ گیا, تو بنیے نے تقاضا کیا کہ بھائی خان صاحب ہمارا قرضہ واپس کرو. تو اس نے کہا اچھا بھائی دیتے. اب اس نے اپنے ساتھیوں کو میٹنگ کی اور ان کو بتایا کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ, اب کیا کریں, کوئی ترکیب کرو کہ قرضے سے نجات بھی ملے بلکہ بنیے سے کچھ اور کھینچو. تو انہوں نے ترکیب لگائی, تو ان کا ایک ساتھی وہ بنیے کے پاس آیا, اس نے کہا لالا جی الو ہے. تو اس نے کہا بھائی یہ الو کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا لالا جی تم بھی عجیب ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب بڑے نوابوں کے یہاں شادی ہوتی ہے ان کی بیٹی کی, تو اپنی بیٹی کو شادی میں الو دیتے ہیں. اچھا خیر, کہا واپس چلے گیا. اور بنیے کے لیے یہ بات اس کے ہارٹ فیل کرنے کے لیے کافی ہے کہ اگر اس کی دکان سے گراہک خالی ہاتھ واپس چلا جائے. پھر دوسرا آیا, خیر اس نے زیادہ توجہ نہیں دی, کیا ہوگی بھائی. دوسرا آیا تھوڑی دیر کے بعد, لالا جی الو ہے. اس نے کہا یار الو تو نہیں ہے. اب اس کو فکر ہوئی کہ ایک گاہک واپس گیا, چلو خیر, دوسرا کئی آدمی اس طرح آ کے پوچھتے رہے, اب تو بڑا فکر مند. ادھر سارے رپورٹر اس کو رپورٹ دے رہے تھے کہ اب لالا جی کے کان بالکل کھڑے ہو گئے ہیں, ہوشیار ہو گئے الو کے لیے. ادھر جو ہے وہ خان صاحب نے جنگل سے ایک الو پکڑ لیا, الو کو پکڑ کے کندھے پہ رکھ کر جا رہے تھے, لالا کی دکان سے آگے گزرے. تو اس بنیے نے آواز لگائی, او خان صاحب کہاں جا رہے ہو, یہ کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے بے اعتنائی سے اسے کہا یہ الو ہے. اس نے الو سنے تو, لالا جی آپ آتے نہیں ہمارے پاس, مرنڈا نہیں پیتے ہمارے پاس بیٹھ کر, بیٹھے نا کچھ آپ کے لیے دودھ پتی چائے مانگوا, آپ تو ہمیں پوچھتے نہیں, لفٹ ہی نہیں کراتے. اس نے کہا بھائی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, مجھے جانا ہے, اتنی قیمتی چیز میرے پاس ہے, میں کیسے تمہارے پاس بیٹھ جاؤں. اب آئی فون موبائل رکھ کر سڑک پر بات کروں گا تو کہاں بچے گا وہ. اب اس نے کہا نہیں نہیں یار, پھر بھی آپ بیٹھے کبھی کبھی پرانی دوستی کا خیال کر لیا کر. اس نے کہا اچھا چلو اب دوستی کا واسطہ دے دو تو بیٹھ جاتا. اب وہ بیٹھا تو اب وہ رام کر رہا ہے, اسے نرم کر رہا ہے, سب خیر خیریت ہے. کہا یہ کہاں لے جا رہا ہوں؟ کہا یہ بیچنے کے لیے لے جا رہا ہوں, بڑی محنت سے پکڑا ہے, بڑا قیمتی ہوئے. کہا کہاں بیچو گے؟ خان صاحب ہمارا آپ کو پرانا رشتہ ہے، دوستی ہے، ہمیں بیچ دیجیے نا. کہا بھائی بیچ تو دوں، مہنگا بہت ہے. کہا کوئی بات نہیں، دوستی میں چلتا ہے. کتنے کا؟ 2000. 2000 کا؟ 1000 قرضہ تھا اس کا، 2000. کہا کچھ تو پرانے دوستی کا خیال کرو. کہا اچھا اگر تم کہتے ہو تو لالا جی آپ کے لیے ہو جائے گا، بس ایک بات ہے، 1500 روپے لوں گا. اس نے کہا اچھا بھائی. اس نے کہا اچھا دو. کہا نکالو کھاتا، 1000 کاٹو. 1000 کو کراس کیا، کہا نکال 500. 500 جیب میں رکھا. اس نے کہا وہ تو جائیں گے بنسوڑ پہ جا کر نہاری کھائیں گے، یاروں کو جمع کر کے ربڑی بھی کھائیں گے بعد میں. 500 جیب میں آ گئے اور یہ کہہ کے چل پڑے، اور ساتھیوں سے کہتی اب خبردار منا جانا، الو کو الو پکڑا کے آیا ہوں، اب نہ جانا. اب اس کے بعد الو جو ہے وہ دن میں سوتا ہے، آنکھیں بند کے بیٹھا رہتا ہے، رات میں آنکھیں کھولتا ہے. اب لالا جی رات میں دکان بند کر دے، دن میں انہوں نے دیکھا کہ آنکھیں بند، انہوں نے کہا جنگل سے آئے تھکا ہوا ہوگا اس لیے آرام کر رہا ہے. اب اگلے دن آئے سارا دن منتظر بیٹھے، وہ آنکھیں نہیں کھول رہا. خیر بڑا کھلانا پلانا اور پیار ویار کر رہے. دو دن گزرے، دونوں دن آنکھیں نہیں کھولی اس نے. تیسرے دن آیا تو اب تو وہ سوئی کو ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا ہے. تو میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں تو اب لالا جی نے اس ہندو سے، اس لالا جی نے اس الو سے کہا ارے جما کے ڈوبو آ کے تو کھول، میری ساری لٹیا ڈوب رہی ہے، 1500 روپے تو ظالم آ کے تو کھول. یعنی میرے مرشد نے یہ بات سنا کر فرمایا، ایک صاحب سو رہے تھے اصل میں حضرت کے بیان میں، ان کو سنایا کہ دیکھو میں نے اپنے بزرگوں سے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور درد سیکھا ہے، ارے ظالم ذرا ہمت سے اور محبت سے بیٹھ کر اس کو سیکھو. ہماری پونجی کو ضائع مت کرو، ہماری محنت کو ضائع مت کرو. تو میرے پیارے دوستوں، میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں، آئیے آگے آ جائیں پیچھے بیٹا، آپ کے نماز کچھ تاخیر سے 7:45 ٹھیک ہے، دونوں اماموں کی سیٹنگ ہے، ایک 7:30 ایک 7:45. تو میرے مرشد فرماتے کہ ایک چراغ ہے، اس میں مان لو جواہرات ہیرے لگے ہوئے ہیں کروڑوں روپے کے، اور اس کی بتی 1,00,000 روپے کی ہے، اور وہ چراغ بجھا ہوا ہے. جب تک کسی جلتے ہوئے چراغ سے وہ اپنی بتی کو ملائے گا نہیں، جلے گا نہیں. اب وہ چاہے، وہ جو جلا ہوا چراغ ہے وہ 50 روپے کا ہے، مٹی کے ٹھیکرے کا بنا ہوا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ جلتا ہوا چراغ سے جب اپنی کی لو سے جب تک اپنے بجھا ہوا چراغ لو نہیں ملائے گا، چاہے کروڑوں روپے کا ہو، جل نہیں سکتا. حضرت نے یہ بات فرما کر فرمایا کہ اپنی عبادت اپنے علم پر ناز نہ کرنا. تم جب تک کسی اللہ والے قلب سے جو اللہ تعالی کی محبت میں جل رہا ہے، اس جلتے ہوئے دل سے جب تک اپنا دل نہیں ملاو گے، یاد رکھنا تمہاری عبادت میں جان نہیں پیدا ہوگی، اعمال میں وزن نہیں پیدا ہوگا. اللہ تعالی کی محبت کبھی کیا عالم ہی ہوگا، گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت. کہ مسجد میں ہے با خدا، مسجد سے باہر نکلے پھر وہی کہ وہی. کہ فرعون اور شیطان کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنے کہ تمہاری حرکتیں تو دیکھ کر ہم بھی شرمندہ ہوتے ہیں. ننگے فرعون ننگے شیطان، یہ عالم ہوتا ہے. فرمایا کہ کتنا ہی قیمتی چراغ ہو، اور لیکن وہ چراغ جو کم قیمتی ہے، معمولی ہے لیکن جل رہا ہے، جلتے ہوئے چراغ سے ملا. کام فرمایا کہ بجھا ہوا چراغ جلتے ہوئے چراغ کی لو سے اپنی لو ملاتا ہے. نمبر دو، پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کی لو کو سیٹ کرتے ہیں، بٹن لگا ہوا ہے اس کو اوپر نیچے کرنے کے لیے، نہ زیادہ زیادہ اوپر زیادہ نیچے کریں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روشنی مدھم اور کم ہوتی ہے، اگر زیادہ اوپر کر دیں تو دھواں دینے لگتی ہے. لہذا اس کو حساب سے رکھتے ہیں معتدل، کہ روشنی میں تیزی بھی ہو اور ساتھ کے ساتھ وہ دھواں بھی نہ دے، پھر اس میں تیل ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ جلتا رہے، پھر اس جلے ہوئے چراغ کی روشنی کو بجھنے سے، لالٹین کو بجھنے سے بچانے کے لیے اس پر شیشہ چڑھا دیتے ہیں. اب تیز آندھی بھی چل رہی ہے، اس کو ہاتھ میں لے کر جا رہا ہے مسافر، چل رہا ہے لیکن وہ بجھتا نہیں ہے. پھر نہ صرف یہ کہ خود اس کی رہنمائی بلکہ دوسروں کی رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے. یہ بات فرما کر میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا، ایسے ہی جن کے دل میں اللہ تعالی کی محبت کی آگ جل رہی ہے، جو اللہ کی محبت میں دل جل رہے ہیں، ان جلتے ہوئے دلوں سے اپنے بجھے ہوئے دلوں کو ملاؤ، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں جلتے ہوئے چراغ کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک تو وہ چراغ ہے، وہ لالٹین ہے جو جل تو رہی ہے، لیکن جیسے ہی کوئی بجھے ہوئے چراغ کی بتی اس کی بتی سے ملی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تو جلا نہیں، اس کو بھی بجھا دیا. ایک قسم ہوئی نا. دوسری قسم وہی کہ وہ بجھے ہوئے چراغ کی بتی جلتے ہوئے چراغ سے ملی، تو جو چراغ جل رہا تھا وہ بجھ گیا، جو بجھا ہوا تھا اس کو جلا دیا. یہ دوسرا قسم ہوئی، دوسری قسم. اور فرمایا کہ تیسری قسم یہ ہے کہ چراغ جل رہا ہے، بجھا ہوئے چراغ کی بتی سے آ کر مس ہوئی، ٹچ ہوئی، یہ جلتا رہا، اس کو بھی جلا دیا. اس چراغ کو کامل کہیں گے. فرمایا دین کے کام کرنے والے، یعنی جن کی عبادات سے، جن کی سنتوں سے، جن کے تبلیغ سے، حج و عمرے سے، جن کے دل جل رہے ہیں، اب ان کی تین قسمیں ہیں. علم کے نور سے دل جل رہے ہیں، ایک قسم تو ہی جل رہے ہیں، بجھا ہوا چراغ آیا اس کو بھی بجھا دیا. وہ کیسے؟ اس کے ہاں اگر شادی کی تقریب ہے جس میں خلاف سنت معاملہ ہے، اب یہ بھی وہاں گئے خلاف سنت، اور جہاں مکس گیدرنگ ہے. یعنی کتنی عجیب بات ہے، شادی جو ہے ولیمہ سنت ہے، لیکن ایک ولیمہ سنت کے اندر کتنی سنتوں کو ترک کیا جاتا ہے. پہلی جو ترک سنت ہوتی ہے وہ کس طرح کارڈ چھپواتے ہیں، اس پر لکھتے ہیں 10 بجے کھانا یا 9 بجے کھانا. اور عجیب بات یہ کہ نہ ان کی نیت ہوتی ہے 10 بجے دینے کی، نہ اگلوں کے آنے کی نیت ہوتی ہے 10 بجے. میرے دوستوں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے. سنت ولیمہ ہے، جھوٹ کی ابتدا ہو رہی ہے. یہ بھی جھوٹ ہے کہ اگر 9-10 بجے کھانا نہیں کھلانا تو لکھے بھی نہیں، جتنے بجے کھلانا ہے اتنے بجے لکھے، اور اگر لکھ دیا 10 بجے تو پھر 10 بجے کھول دے. لیکن وعدے کی ایفا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، یہ مسلمان نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ لہذا یہ جو ہم کارڈ لکھتے ہیں کہ اتنے بجے بارات، اتنے بجے کھانا، یہ بھی ایک طرح کا وعدہ ہے. کہتے جی کون آئے گا، نہ آئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے مثال کون قائم کرے گا؟ کیوں جناب، مثال کون قائم کرے گا کہ جی وعدے کو پورا کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے اب آسمان سے تو کوئی نہیں آئے گا نا، میں اور آپ ہی کریں گے. یہ کرنا ہے. لہذا ٹھیک ہے آپ کو 10 بجے نہیں کھلانا، 11 بجے کھلانا ہے، 11 بجے کھلائیں، لیکن پھر 11 کا 11:15 11:30 نہ ہو. ہاں اگر ایک آدمی کی نیت ہے 10 بجے کھانا کھلانے کی، راستے میں کھانے کی گاڑی آ رہی ہے، ٹریفک میں پھنس گئی، وہ معذور ہے، یہ عذر ہے، عذر معاف ہے. جیسے ایک آدمی ہے نماز کو تیار ہے, اذان ہونے والی, اذان ہونے کا وقت آیا, اب یہ مسجد کے لیے نکل پڑا گھر سے, رستے میں آیا اس کی گرفتاری کے وارنٹ آ گئے. کون سی گرفتاری؟ واش روم کی گرفتاری. اب یہ مجبور ہے, واپس پلٹ کر گیا. جتنی دیر میں فارغ ہوا, فراغت کے بعد مسجد پہنچا, نماز ختم ہو گئی. اب ایک آدمی جو نمازی ہے, جماعت کی سے نماز پڑھنے کا عادی ہے, اس کے دل پر کیا گزرے گی, کتنی تکلیف ہوگی اس کو. لہذا اس شخص کو اللہ تعالی کے بھروسے پر یہ بات کہتا ہوں, پورا اجر ملے گا اس کی نیت کی وجہ سے. اور عادی ہے نا یہ, جماعت کی نماز چھوڑنے والا نہیں ہے, مجبور ہو گیا, اس کو پورا اجر ملے گا. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھائیو, ایک بات کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ مسجد میں کوشش یہ کریں کہ پہلی صف میں نماز پڑھیں, پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے, اہتمام ہو اس کا, جتنے اگلی صف ہوگی اتنا اجر اور ثواب زیادہ ہوگا, جتنی صف پیچھے ہوتی چلی جائے گی اجر اور ثواب میں کمی ہوتی چلی جائے گی. اور مسجد میں ہم آتے نیکی کمانے کے لیے, لہذا جب نیکی کمانی ہے تو زیادہ, کہتے ہیں جی اپنا مال بیچو وہاں جان پروفٹ زیادہ ملے, یعنی نفع میں نفع زیادہ مل جائے, پروفٹ آن پروفٹ زیادہ سے زیادہ مل جائے. اگر پروفٹ پر بھی پروفٹ مل رہا, خوشی سے لے گا کہ نہیں لے گا, کہ جی نفع میں بھی نفع مل رہا, سبحان اللہ. تو پہلی صف کے اہتمام کی کوشش کریں. تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو ٹھیک ہے کہ کھانے کی گاڑی لیٹ ہو گئی, اس کا پورا ارادہ تھا اور اعلان کر دیتا بھائی ہوگا یہی, وقت پر کھانا ملے گا اور ہونا یہی چاہیے. پہلی غلطی یہاں سے شروع, پھر راتوں کو تاخیر, اس کے بعد مکس گیدرنگ. پھر کتنی عجیب بات ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے, لیکن ہماری سنت تقریبوں کے اندر خلاف سنت عمل ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو ٹیبل کرسی پر کھلاتے, اس سے تو زیادہ عجیب بات یہ لگتی ہے کہ کھانے کی میز کے قریب کھڑے ہو کر کھا رہے ہوتے ہیں کھانا. کتنی عجیب بات ہے, یعنی ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ مسلمان تو مسلمان کھانا کھاتے ہوئے انسان بھی نہیں لگتے. جس بے ہنگم طریقے سے, جس بدتمیزی سے مجھ کا کھانا کھایا جاتا نا, بس دعوت ولیمہ سنت, لیکن اس میں جو کام ہے وہ خلاف ہے سنت. پھر تاخیر راتوں کو دیر تک ہوتی ہے, نتیجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز قائم. سنت کی وجہ سے, سنت کی وجہ سے فجر کی نماز کو ترک کر دینا. تو لہذا ایک چراغ کی قسم ہوگی نا کہ شرکت کی, یا ایسی تقریب جہاں مووی بن رہی ہے, مکس گیدرنگ ہے, لہذا وہ دیندار صاحب وہاں بیٹھے ہوئے, جن کے دل میں چراغ تھا وہ تو چراغ بجھ گیا اس کا, خلاف سنت عمل کر کے نا, خلاف شریعت تقریب میں شریک ہو کر اس کا چراغ تو بجھ گیا. لہذا اب اس سے کوئی کیا دین سیکھے گا, کیونکہ اس کا اپنا چراغ بجھا ہوا ہے. ایک قسم ہو گئی. دوسری قسم یہ ہے, فرمایا کہ دوسری قسم یہ ہے کہ اس کا چراغ جل رہا ہے, بجھا ہوا چراغ اس سے آ کر ملا, وہ جل گیا یہ بجھ گیا. وہ کیسے؟ وہ عقیدت ہے کہ یہ اللہ والا ہے, اس سے اس نے سنت سیکھی, اس نے وہ سنت پر عمل کر رہا ہے, یہ سنت پر عمل نہیں کر رہا, سکھانے والا. کسی کہا اپنی شادی بیاہ ممبر پر کہہ رہے ہیں, تقریر میں کہہ رہے ہیں شادی بیاہ معاملات شریعت پردہ سب سنت کے مطابق کرو, اور جناب خود ہی نہیں کرتے. گویا کہ یہ چراغ کو جلایا لیکن خود ہی اس انہوں نے بجھا دیا. اور ایک آدمی نے عمل کر لیا, اس کا کام بن گیا کہ پتا چلا تقریر کرنے والے کی شلوار ٹخنے سے نیچے، اس کی بات پر عمل کر کے مرد نے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی، اس کا چراغ روشن ہو گیا، اس کا چراغ بجھ گیا. اس کو کہا بھائی مسئلہ پیش کیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، سننے والے نے عمل کرنا شروع کر دیا اور جناب یہی احتیاط نہیں کرتے، یہی بھابھیوں کے سامنے آ رہے ہیں، یہی شرعی پردہ نہیں کرتے. تو کیا ہوا کہ وہ چراغ روشن ہو گیا، یہ بجھ گیا. ہوگی نا دوسری قسم. اور فرمایا تیسری قسم ان اللہ والے اولیاء اللہ کی ہے، ان مرشدین کاملین کی ہے کہ جن کے چراغ خود بھی روشن ہے نیک اعمال کی برکت سے اور ترک معصیت گناہ چھوڑنے کی وجہ سے. اور ایسے بجھے ہوئے دل جب ان اللہ والوں کی صحبت میں ملتے ہیں تو ان کے چراغ بھی روشن ہو جاتے ہیں. لیکن میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان جلتے ہوئے چراغ کی لو سے اپنی لو کو ٹچ کرو. کیا مطلب؟ جے نیت یہ رکھو کہ ان سے ہم نے عمل اللہ کی محبت اور تعلق سیکھنا ہے، لہذا جب ان کی رفاقت اختیار کرو تو ان کی رفاقت میں حسن رفاقت پیدا کرو، یعنی ان کی رفاقت میں حسن پیدا کرو. کیا مطلب؟ جیسا ان کا عمل ہے ان کے عمل کی نقل کرو. ایسا نہیں ہے کہ شیخ مسجد میں عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور شاگرد اور مرید مسجد سے باہر بیٹھ کر گپے لگا رہے ہیں، گویا کہ عمل رفاقت کے اندر حسن نہیں ہے. کہ شیخ نظر بچا رہے اور مرید نظر بازی کر رہا ہے، گاڑی چلا رہے ہیں، بڈھے کو بڈھا گاڑی کے آگے آیا تو گاڑی روکتے نہیں ہیں، اور اگر روک ملے نکل جاؤ، اور کوئی حسین لڑکی آ جائے فوراً بریک لگیں گے اور پھر بہت مسکراتے اس کو کہیں گے یو کین گو، اشارہ اس میں بول رہے ہیں اور لبوں پر مسکراہٹ بھی آ رہی ہے. کتنا عجیب فرق ہے. تو گویا کہ شیخ کے عمل میں، شیخ رو رہا ہے مرید ہنس رہا ہے، عمل میں رفاقت نہیں ہے. اس لیے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے شیخ کو اپنے استاد کو خوش کرنے کے لیے اس کے پاس آیا تو خوش کرنے کے لیے، مان لو وہ تہجد پڑھ رہا ہے شیخ، مرید نے بھی پڑھی اس کو خوش کرنے کے لیے، فرمایا چونکہ شیخ اور استاد سے تعلق اللہ کے لیے اللہ کی محبت سیکھ لائے، لہذا یہ عمل ریا نہیں کہلائے گا بلکہ اللہ کو خوش کرنا ہی کہلائے گا. لہذا اس پر حدیث شریف پیش کی کہ ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات جو تم قرآن پاک پڑھ رہے تھے وہ میں سن رہا تھا، تو انہوں نے صحابی نے عرض کیا کہ اگر مجھے پتا چلتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھا عمدگی سے پڑھنے کی فکر کرتا. تو علماء فرماتے اس سے پتا چلا کہ اپنے استاد اور مربی کو خوش کرنے کے لیے کسی عمل کے اندر حسن پیدا کرنا یہ غیر اللہ نہیں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. غیر اللہ تو وہ ہوتا کہ اس عمل سے مقصود کوئی دنیا کی لالچ یا کوئی اپنی شہرت یا نیک، کہ جی بڑے نیک ہیں اور بڑے عابد ہیں، یا دنیا کے کہ جی دیکھے گا اتنا بڑا اللہ والا، چلو اپنے کے قربانی کی کھال اس کو دیں گے، تو اگر مجھے اللہ والا اس نے مان لیا تو قربانی کی کھال مل جائے گی، کہ جائیں کی نہیں بڑی کھال نہیں اس سے بھی بڑی کھال یعنی اونٹ کی ملے گی، یعنی کتنی عجیب بات ہے، مجھے بھی نہیں پتا تھا کتنی عجیب بات ہے کہ اونٹ کی کھال کی قیمت بکرے کی کھال سے بھی کم ہوتی ہے. تو اگر شیخ کو خوش کرنے کے لیے کیا تو یہ غیر اللہ نہیں ہے اور رفاقت ہو گئی. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے شیخ کے ساتھ جب رہو اس کے ہنسنے پر ہنسو، رونے پر رو، اس کے عمل میں رفاقت پیدا کرو. جیسے وہ تقویٰ کے اندر جان کی بازی لگا رہا ہے، فرمایا کہ اخلاص کا تقاضا یہ ہے اور اس کی رفاقت کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی یہی کام کرو، یہ رفاقت ہے. اور ایک بات اور بھی فرمایا کہ دیکھو اگر شیخ کہیں پر جائے تو ادب یہ ہے کہ جب تک شیخ نہ جائے تم بھی مت جاؤ، ٹھہرے رہو، رخصت کر کے جاؤ. جب حضرت کے ساتھ ہمارا کہیں جانا ہوتا کہیں تو معمول یہی تھا کہ حضرت کے ساتھ ہی جاتے وہیں پر پھر حضرت والا کو واپس پہنچا کے پھر اپنے گھروں کو جاتے ہیں. رفاقت کا ادب اور رفاقت کا حق ہے یہ, حسن رفاقت پیدا کرے. لہذا اس چلتے ہوئے چراغ سے, لہذا مشائخ ہے کیا کہ خود بھی عمل جل رہے ہوں گے, یعنی شریعت و سنت پر عمل کر رہے ہوں جو, اور گناہ سے بچنے کا مجاہدہ اختیار کر رہے ہیں, تو گویا کہ چراغ جل رہے ہیں. ان جلتے ہوئے چراغ سے اپنے چراغ کو ملا لیں, نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے چراغ بھی روشن ہو جائیں گے. اب کیا کرے؟ میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں, اب اس چراغ کی بتی کو, اب اس چراغ کی بتی کو اٹھانا ہے. چراغ جل گیا, اب شیخ سے جو چراغ دل میں اللہ کی محبت پیدا جو ہو گئی, اب دل میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا, ایک کیفیت پیدا ہو گئی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے اور نیک عمل میں آگے بڑھنا ہے. فرمایا اب عبادات کرو لیکن سنت کے مطابق. کیا مطلب؟ اگر بتی کو تم نے نیچے کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ عمل یعنی خلاف سنت رہا تو روشنی نہیں رہے گی, اور اگر زیادہ بڑھا دیا یعنی سنت سے بھی آگے چلے گئے. جیسے ایک آدمی نے, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, ایک آدمی نے کہا کہ مولوی صاحب سے کہ میری نانی اتنی عبادت گزار کہ چھلانگ ماری جنت سے بھی آگے نکل گئی. یعنی سنت پر رکھے کہ سفر میں جائے تو دو رکعت نماز پڑھے, جو اگر سفر کی ظہر ہے تو دو رکعت پڑھے, چار پڑھنا اس پر گناہ ملے گا. لہذا اس کو سنت پر رکھے, سنت سے آگے نہ بڑھائے. اگر سنت سے آگے بڑھا دیا تو یہی بدعت کہلاتی ہے. اور میرے مرشد نے سنت اور بدعت کی عجیب تعریف فرمائی, آسان عام فہم ہر آدمی سمجھ لے. فرمایا کہ محبوب کو محبوب کے طریقے سے خوش کرنا یہ سنت ہے, اور محبوب کو اپنے طریقے سے خوش کرنا یہ بدعت ہے. جی میرا دل چاہ رہا ہے, دیکھیے نا کتنی عجیب, آسان ہے کہ نہیں. احداث الدین احداث الدین, اب کون عام آدمی کو کیسے سمجھ جائے؟ جو صحبت علماء میں بیٹھتا ہے نیک صحبت میں سمجھے گا, لیکن کتنا آسان سمجھا دیا کہ محبوب کو محبوب کے طریقے سے خوش کرنا یہ سنت, اور محبوب کو اپنے طریقے سے خوش کرنا یہ بدعت. لہذا ہر عمل میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, مسجد میں آنا مسجد سے جانا, بیت الخلاء میں جانا بیت الخلاء سے باہر نکلنا, اپنا لباس, اپنی نماز, اذان, اقامت, شادی بیاہ, غمی خوشی, ایک ایک چیز کو سنت کے مطابق کرے تو اس کا چراغ کی روشنی تیز بھی ہوگی اور اس سے دوسروں کو فائدہ بھی ہوگا. اور اگر عمل خلاف سنت ہوا, نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ چراغ جلنے کے باوجود بجھ جائے گا. جیسے داڑھی ہے, ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا مردوں کے لیے واجب ہے. اگر اللہ والے کی صحبت, کسی اللہ والے کی غلام کی صحبت سے دل جل گیا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا, دل جل گیا لیکن اس جلتے ہوئے دل کے ساتھ سنت کا فیصلہ نہیں کیا, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بھی بجھ جائے گا. ہو گیا نا جناب؟ تو یہ ہے وہ بٹن جس سے وہ چراغ اوپر نیچے ہوگا. کیا مطلب؟ ایک ایک عمل کو سنت کے مطابق بناتا جائے, سیکھتا جائے, اپنی آنکھ, اپنے کان, اپنے ہاتھ پاؤں, اپنا چہرہ, اپنے لباس, اپنی سنت, اپنی نماز, کھانا پینا, سب ایک ایک چیز سیکھتا رہے, عمل کرتا رہے. اس لیے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو خط لکھا, اور خط میں لکھ کر اتنا بھی فرمایا کہ کوئی ضروری کام ہے تو چلے جائیں. ہاں چاہیے چاہیے, آپ حضرت اگر آنے کی امید نہیں ہے تو آگے آ جائیں. تو فرمایا کہ اتنا سنتوں کا اہتمام کرو, یہاں تک کہ جب سجدہ کرو تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر اس کا رخ بھی قبلے کی طرف کرو, کیونکہ یہ بھی سنت ہے, اہتمام کرو. لہذا سجدے کے اندر انگلیاں جو ہوتی ہیں وہ بالکل ملی بھی ہوتی ہیں, ایسے ملی بھی بالکل, اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو, اہتمام ہو. یہی عورتیں کریں, اپنی نمازیں, اپنے معمولات, ایک ایک چیز کو سنت کے مطابق بنانے کی, تو اس سے کیا نتیجہ ہوگا کہ وہ گویا کہ وہ چراغ جو جلا اب اس کی بتی روشنی تیز ہو رہی ہے, اور کیا ہوگا اس سنت سے دوسرے کو بھی فائدہ ہوگا. اس کے بعد میرے مرشد فرماتے ہیں اب اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے ضروری ہے وہ کیا ضرورت کہ اس میں تیل بھی ڈالے. حضرت نے فرمایا کہ بس اس کا تیل کیا ہے؟ فرمایا ذکر اللہ, ذکر کا اہتمام کرو. کیونکہ جو شخص ذکر نہیں کرتا, حدیث شریف میں آیا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ, کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے ذکر کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے. مثل الحی والمیت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ جو شخص یعنی ذکر کرتا ہے وہ ایسے جیسے زندہ اور جو ذکر نہیں کرتا وہ ایسے جیسے مردہ. لہذا ذکر کا اہتمام کرے. اس لیے میرے مرشد یہ شعر خواجہ صاحب کا سناتے ہیں کہ تیرا ذکر ہے میری زندگی, تیرا ذکر ہے میری زندگی اور تیرا بھولنا میری موت ہے. اس لیے ذکر کا اہتمام کرے. اس لیے ہمارے مرشد سکھاتے ہیں, فرماتے کہ ذکر بتا دیا کرو. اگر کسی اللہ والے سے تعلق ہے جو اس کا بتایا ہوا ذکر کرے, اس سے پوچھ لیا. اس میں ایک بات ہے کہ ذکر پوچھ کے کرے, کیونکہ ہر انسان کی طبیعت مزاج اس کو دیکھ کر ہوتا ہے. کیونکہ بعض مرتبہ ذکر میں مزہ آیا زیادہ کر لیا, پتا تھا کہ قمیض اتار کر کندھے پہ ڈال کے بنسوٹ کی سڑکوں پہ گھوم رہے, نیند میں اعتدال, طبیعت میں اعتدال نہیں رہا, اور اگر مزہ نہیں آیا تو ذکر ہی چھوڑ دیا. نماز میں دل لگا تو نماز پڑھ لی, نہیں دل لگا تو نماز ہی چھوڑ دی. یہ عشق نہیں ہے, یہ محبت نہیں ہے. یہ تو گویا کہ میرے مرشد فرماتے ہیں عبد اللطف مت بنو, عبد اللطیف بنو, اللہ کے بندے بنو, لطف کے بندے مت بنو. کہ مزہ آیا تو کر لیا, نہیں مزہ آیا تو نہیں کیا. اب دیکھیں نا, ایک آدمی کا اپنے کاروبار کا ہی دیکھے, دل چاہتا ہے تب کاروبار پہ جاتا ہے, دکان پہ تب جاتا ہے, دل چاہے نہ چاہے جاتا ہے کہ نہیں جاتا. دکان پر جانا, ملازمت پر جانا سمجھ میں آتا ہے کیوں؟ اگر ہم جائیں گے, جائے نہ جائے, دل چاہے نہ چاہے, کہتے ہیں نہیں بھائی کام کرنا چاہیے, محنت کرو محنت. تو میرے پیارے دوستو, حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی عجیب بات میرے مرشد نے سنائی, فرمایا ایسا ذکر جس میں لذت نہ ہو, یعنی اس کو کہتے ہیں ذکر بے لذت, یعنی اس ذکر میں مزہ نہیں آ رہا. فرمایا ذکر بے لذت پر دوام سے, یعنی اگر ذکر بے لذت کو ہمیشہ کرتا رہے تو فرمایا کہ اس کی برکت سے قلب کو یعنی دل کو نسبت مع اللہ یعنی رسوخ حاصل ہو جاتا ہے اور اس کا قلب حامل نور ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی جناب؟ یعنی وہ ذکر جس میں مزہ نہیں آ رہا وہ بھی کرتا رہے, چھوڑے نہیں. میرے مرشد نے اس کو سمجھایا, فرمایا کہ اگر آپ کا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا, اب رات لمبی ہے, شوگر کا مریض ہے, تو ڈاکٹروں کی کیا رائے ہے؟ بھوکا سونا چاہیے, یعنی نہ کھا کے. ڈاکٹر کہتے تھوڑا سا ہی کھا لو, بغیر کھائے مت سو. کیوں؟ کیونکہ شوگر کا معاملہ ہے. رات میں اگر شوگر لو ہو گئی پھر کیا ہوگا؟ بعض مرتبہ اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ برابر میں اگر کوئی سو رہا ہے اس کو آواز دے دے یا ہاتھ اٹھا لے. اس لیے کہتے ہیں کہ اتنا تھوڑا سا کھا لو تاکہ رات اچھی گزر جائے. لگا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب ایز غذا, اچھا بات کہتے ہیں جی ہم بہت مصروفیت ہیں, فکر ہیں, ٹینشن ہے, کیا بتائیں صاحب, یہ ٹینشن وہ ٹینشن, یہ فکر وہ فکر, صاحب مزہ ہی نہیں آئے گا ذکر میں, ایسے کیوں کر؟ تو میرے مرشد نے عجیب مثال سمجھایا, فرمایا حج کا زمانہ ہوتا ہے تو جو حاجی کعبہ شریف کے قریب ہوتے ہیں نا, جو دکاندار, حاجیوں کا اتنا رش ہوتا ہے کہ ان کو فرصت نہیں ہوتی. ہمیں وہ کیا کرتے ہیں, شوارما لے لیا یا کوئی چیز لے لی, گاہکوں سے بات بھی کر رہے, کھاتے بھی جا رہے. تو میرے مرشد نے فرمایا کتنی فکر ہے, سکون سے کھا نہیں سک رہے, لیکن یہ کھانا ان کو طاقت دے گا کہ نہیں دے گا, اس غذا سے طاقت ملے گی کہ نہیں؟ فرمایا ایک کھانے میں اتنا اثر ہو کہ ایک آدمی فکروں میں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے لیکن وہ اس کے جسم کو طاقت دے رہا ہے. فرمایا کہ جس اللہ نے رزق کو پیدا فرمایا اس اللہ کے نام میں اثر نہ ہوگا کہ فکروں میں ہماری روح کو طاقت نہ دے. فرمایا حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے فکروں کا علاج ہی اللہ کا نام ہے. اللہ کی یاد ہی تو ہماری تمام فکروں کا پریشانیوں کا علاج ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں لام لیتے رہو, مزہ نہ ہے پھر بھی لیتے رہو. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے شیخ ان سے پوچھا, حضرت ایک صاحب نے کہا کہ حضرت آپ نے اللہ اللہ مجھے بتایا, اللہ اللہ کرتا ہوں مجھے تو کوئی فائدہ ہی نظر نہیں آتا, کیونکہ لوگ ذکر کا فائدہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جبرائیل علیہ السلام آ جائے ہمارے پاس, پھر اس کے بعد ہم ہوا میں اڑنے لگے, پانی پہ چلنے لگے, لوگ مرغیاں ذبح شدہ نہیں سالم لے کر آئے, اور لوگ آ کر ہاتھ چومے جوتیاں سیدھی کریں, یہ ہم ذکر کا نفع یہ سمجھتے ہیں. یعنی مخلوق میں واہ واہ ہو جانا گویا کہ ہم نے ذکر کا حاصل یہ سمجھا. یہ تو ایسا ہی ہے, یہ تو ایسا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ آپ خوشبو والے کے پاس جا کر اس سے کباب مانگے. لہذا اللہ تعالی سے محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے از خدا غیر خدا نہ خاصن, اللہ کے لیے اللہ سے اللہ کے سوا مت مانگو کسی کو, یعنی اللہ سے غیر کو مت مانگو. از خدا غیر خدا نہ خاصن, غیر اللہ کو اللہ سے مت مانگو. تو فرمایا کہ حاجی صاحب سے جب کہا کہ حضرت اللہ کے اللہ کرتا ہوں مجھے تو کوئی فائدہ ہی نظر نہیں آتا, ہمیں کوئی خواب ہی نظر نہیں آتے, ہم اڑتے بھی نہیں ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بھی ملنے نہیں آتے, کیا ہے یہ؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے حضرت تو حکیم تھے. فرمایا ارے ظالم یہ کیا کم فائدے اور نفع کی بات ہے, اتنے بڑے مالک کا نام تیری زبان سے نکل رہا ہے, کیا پیاری بات ہے. دیکھیے پھر اس نے کہا کہ حضرت پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں, نام تو لے رہا ہوں پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں. فرمایا کہ عاشق کی نظر اس بات پر ہونی ہی نہیں چاہیے کہ قبول ہے کہ نہیں, وہ تو اپنا کام کرے, کھولے وہ یا نہ کھولے در, کھولے وہ یا نہ کھولے در, اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو تو بس اپنا کام کر, یعنی صدا لگائے جا. آپ فقیر کو دیکھیں, اس کو 50 آدمی دھتکارتے ہیں جاؤ معاف کرو, نہیں دے رہے جاؤ معاف کرو, لیکن آپ اس کو دیکھیں اللہ کے نام پہ دے دے, کیسا ہے وہ, اپنے کام میں کتنا مستقیم ہے. آپ روزانہ وہاں سے گزرے, روزانہ منع کریں, لیکن وہ روزانہ آپ سے آ کر مانگتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ کتنی عجیب بات ہے, ایک فقیر اپنی محنت سے اپنے کام میں کتنی اس کو استقامت حاصل ہے. آپ 50 مرتبہ اس کو دھتکارے, 100 دفعہ اس کو دھتکارے, پھر بھی وہ آپ سے آ کر مانگتا ہے, کتنی عجیب بات ہے. ہم ایک دفعہ اللہ سے مانگ کر پھر منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں کہ جی ملا نہیں, فائدہ ہی نظر نہیں آیا, روشنی ہی نظر نہیں آئی, پریاں ہی نہیں آئی ہمارے پاس. لہٰذا حضرت نے فرمایا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے, ارے میاں یہ تم, اس نے کہا تھا نا کہ قبول بھی ہے کہ نہیں, فرمایا پہلے اللہ کے بعد دوسرا اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمانا, یہ علامت ہے کہ پہلے قبول فرما لیا. یہ جو توفیق دیتے ہیں عبادت کی, اپنی فرما برداری کی, یہ ان کا کتنا بڑا کرم ہے. نام لینے کی توفیق دیتے, کتنا کرم ہے کہ ہمیں یہاں بٹھا دیا, یہ ان کا کرم ہے, ہمارا کمال نہیں ہے. تو فرمایا کہ ذکر کرو, ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی. حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھے گا, اس کا چہرہ قیامت کے دن 14 رات کے چاند کی طرح چمکے گا. سبحان اللہ. میرے مرشد نے فرمایا اس کی برکت سے, حدیث شریف کے برکت سے اللہ تعالیٰ جس کا منہ چمکانے کا فیصلہ فرمائیں گے اس کو منہ چمکانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے, اور منہ کالا کرنے والے اعمال یعنی گناہوں سے حفاظت نصیب فرمائیں گے. اور فرمایا ایک تسبیح اللہ کا نام لے لو، اللہ اللہ کہہ لو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام لیتے رہو، امر ہے، امر بنتا ہے مضارع سے جس میں استمرار ہے، یعنی لیتے رہو، لو نہیں ترجمہ ہوگا، لیتے رہو کر رہنا پڑے گا. اسے فرمایا ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اللہ کا نام لے لو، ایک تسبیح استغفار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھ لے، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لے، صلی اللہ علی النبی الامی مختصر درود شریف ہے یہی پڑھ لے. تو کیا ہوا، اس چراغ کے اندر ہم نے، ان لالٹین میں ہم نے تیل ڈال دیا، اب روحانی طور پہ غذا ملے گی تب تو ہماری روح کام کرے گی نا، اب تیل ہی نہیں ڈال لے تو کام کیسے چلے گا، ذکر نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ چراغ چراغ جلتا ہے تو اس کی جو بتی ہوتی ہے اس پہ گل آ جاتا ہے، کالی ہو جاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں گل آنا. پھر کیا کرتے ہیں، میرے مرشد نے فرمایا کیا کرتے ہیں، اس کو کینچی سے کاٹتے ہیں، اور ایسا بتی چھوٹی ہو جائے گی، کاٹ دیں گے تو اس کی روشنی کم ہو جائے گی. تجربہ یہی ہے، روشنی کم نہیں ہوتی، تیز ہو جاتی ہے. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں اگر اپنے ایمان کو تم نے کامل کرنا ہے، عبادتوں کا ذکر کا تو اہتمام کر رہے ہو، اگر گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھایا اور اللہ کے حکم سے اپنی حرام خواہشات کو نہ کاٹا، تو یاد رکھنا تمہارے ایمان پر گل آ جائے گا، اور اس کی روشنی سے نہ تمہیں اس عبادت سے فائدہ ہوگا نہ دوسرے کو فائدہ ہوگا. اور فرمایا کہ اگر تم نے غیر اللہ کی حرام خواہشات کو اللہ کے حکم کی تلوار سے کاٹ دیا، کہ دل چاہ رہے اس حسین کو دیکھ لیں، تقاضا پیدا ہوا، اس کو اللہ کے حکم کی تلوار سے کاٹ دیا، یعنی عمل نہیں کیا، گناہ سے بچے، فرمایا اس سے تمہارے ایمان کی روشنی تیز ہو جائے گی. فرمایا آج عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں، حج و عمرہ کرنے والوں کی کمی نہیں، ریونٹ کے اجتماع میں جانے والوں کی کمی نہیں، کمی ہے تو ترک معصیت یعنی گناہ چھوڑنے والوں کی کمی ہے. کہ جی ریونٹ کا پروگرام بن رہا ہے، ساتھ میں مری کا بھی پروگرام اٹیچ کر رہے ہیں، کہ مال روڈ پر جو مال ریونٹ میں کمائیں گے وہ مری میں گوائیں گے بھی ساتھ میں، ٹوپی اتار کر مری کی سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں. میرے پرشد فرماتے ہیں جتنا مال کماتے ہیں بچانا بھی تو ضروری ہے کہ نہیں، کیسے کیسے چھپا کے لاتے ہیں سیٹ صاحب پیسہ، کہاں کہاں کسی کو نہیں بتاتے، ایسے بیکار سے تھیلے لگتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس میں کیا ہے، کوئی دیکھ کر اٹریکشن ہی نہ ہو. ایک دفعہ ایک صاحب کو میں نے دیکھا ہے، انہوں نے جوتی اتاری، ایک جوتی وہاں رکھی. میں نے خیریت جناب یہ کیوں، کہنے لگے کہ اصل میں چور کو ایک جوتی ملے گی وہ کیا لے گا، جیسے کہ اگر چور نے دونوں جوتی رکھتے ہوئے دیکھ لیا اب کیا کرے، فلسفی ہے نا، مولوی کے پاس تو منطق بھی ہوتی ہے نا، کہنے لگا خدا کے لیے ایسا مت ڈرا. میں نے کہا بھائی ہمارے بزرگوں سے سبق حاصل کرو، اللہ کے نام پر چھوڑ کے چلے جاؤ، لیکن مطلب یہ نہیں کہ باہر چھوڑ دو، احتیاط سے ایک جگہ رکھ دو، اللہ پر توکل کرو. حضرت ماں صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت ماں خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے، تو حضرت کعبہ شریف جاتے تھے جوتی اتار کے، کبھی جوتی چوری نہیں ہوتی تھی حضرت. لوگوں نے کہا حضرت ایسا آپ کے کیسے، فرمایا بھائی میں یہ جوتی چور کو حلال کر کے چلا جاتا ہوں، کہ اللہ جو چوری کرے اس کے لیے حلال ہے، اور چور کی قسمت میں حلال مال ہے ہی نہیں. اس لیے فرمایا حضرت محفوظ رہتی ہے. ایک چور جو ہے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوا، تو حضرت نے اس کو توبہ کرائی کہ توبہ کرو چوری سے، وہ جوتی چور تھا وہ. تو اب جب وہ بیعت ہوا خانقاہ میں رہنے لگا حضرت کیا، تو کبھی اب ایک آدمی چپل ادھر اتارے وہاں رکھی ہوئی، وہاں اتارے وہاں رکھی وہاں والی وہاں، بڑے پریشان. اب تمام نمازوں نے حضرت سے شکایت کی، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے، حضرت نے ایک نابالغ بچے کو مقرر کیا، دیکھو کون کرتا ہے، جس پر جماعت واجب نہیں تھی، بچے نے بتا دیا کہ حضرت یہ آدمی کرتا ہے، حضرت نے بلوا لیا، وہی جوتی چور تھا. اس نے حضرت نے فرمایا، حضرت ماں رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ نے، ارے ظالم یہ کیا حرکت کرتا ہے، نمازی کو پریشان کرتا ہے، اس کی جوتی وہاں یہ کیا حرکت ہے. اس نے کہا حضرت پرانا چور ہوں، جوتی چور، تقاضا ہوتا ہے جوتی چوری کرنے کا تو چوری تو نہیں کرتا، ہیرا پھیری کر لیتا ہوں. کہا حضرت تھوڑے دن کے لیے برداشت فرما لیجیے، انشاءاللہ ہیرا پھیری بھی چھوڑ دوں گا. تو حضرت نے سمجھایا
کہ بھائی نمازوں سے کہتے ہیں تھوڑے دن برداشت کر لو, یہ بیچارہ اپنی طبیعت سے ذرا مجبور ہے, چوری تو نہیں ہوتی, ہیرا پھیری کرتا ہے نا, اس لیے کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے, وہ اپنی طبیعت کو وہ کرتا ہے. ایسے ہی ایک آدمی حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ سے بیعت ہوا, وہ افیون کھاتا تھا, تو جب وہ بیعت ہوا تو اس نے حضرت سے کہا کہ مولوی دیکھ تو بن گیا اپنا پیر, اور سچی بات یہ کہ پیر کو سچ سچ بتانا چاہیے, اور میں سچ کہتا ہوں کہ مولوی میں افیون کھاتا ہوں, گٹکا کھاتا ہوں, 2100 1100 جی ایم, اور اس کا ذکر نہیں ہے, بابو بیڑی تو ختم ہی ہو گئی, اب تو تذکرہ ہی نہیں سننے کو آتا, کیٹو سادہ بھی نہیں سنائی دیتی, اب تو لوگ ڈنہل پیتے ہیں, ماڈرن ہو گئے نا. تو اس نے کہا, تو حضرت سے کہا کہ حضرت مولوی دیکھ سچ سچ بتاتا ہوں میں افیون کھاتا ہوں. حضرت نے عجیب, یہ اللہ والے عجیب, فرمایا کتنی کھاتا ہے؟ پڑیا بنا کے میرے بنا کے رکھ, چٹکی بنا کے. اس نے کیا کیا کہ چٹکی بنائی روزانہ, کہ مولوی روزانہ اتنی کھاتا ہوں. حضرت نے کیا کیا, اس میں سے تھوڑی سی چٹکی لی اور الگ کیا, فرمایا اتنی کھا لیا کر. اس نے کہا مولوی میں سمجھ گیا تو کیا چاہتا ہے, تو یہ چاہتا ہے کہ میری تھوڑی تھوڑی چھڑوائے. کہا مولوی میں وعدہ کرتا ہوں, تیرے ہاتھ پر توبہ کی ہے, میں وعدہ کرتا ہوں آج سے افیون نہیں کھاؤں گا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو بری عادت چھوٹنے سے چھوٹتی ہے, وہ کیسے, فیصلہ کر لے نہیں کھانا تب چھوٹے گا. اگر یہ چاہے کہ 20 سگریٹ پیتا ہوں, 6 اسموکنگ کرتا ہوں اور روزانہ ایک ایک دو دو کم کروں, فرمایا کم تو ہو جائے گی, 20 والا 18 پہ 16 پہ 12 پہ 8 پر 4 پر 2 پر پھر 1 پر آ جائے گا, فرمایا پھر چلا لا کے 20 پہ چلا جائے گا. فرمایا اس کا قاعدہ یہی ہے, چھوڑنے کی چیز چھوڑی جاتی ہے تب چھوٹتی ہے. رہی بات کہ واش روم میں ذرا کیا کریں, دھکا لگانے کے لیے کوئی چیز چاہیے, بہت ساری چیزیں ہیں بھائی, دوائیں ہیں, ہومیوپیتھک کی دوائیں ہیں اور دوسری حکمت کی دوائیں بہت ساری ہے کہ جس سے وہ جو ہے لائن کلیئر ہو جائے گی. پان کھانا ضروری نہیں ہے وہاں بیٹھ کر, وہ دوائی استعمال کریں. رہی بات کہ جس زبان کا ذائقہ, تو میرے مرشد فرماتے ہیں کالی مرچ کھا لو, آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوگی, دماغ بھی تیز ہوگا زبان کے چٹکارے کے لیے. بہرحال تو اس نے کہا کہ مولوی میں سمجھ گیا تو کیا چاہتا ہے, تھوڑی تھوڑی چھڑوائے گا, بس میں وعدہ کرتا ہوں آج سے میں نہیں کھاؤں گا. اب نتیجہ یہ ہوا وہ چلا گیا, 2 مہینے 3 مہینے گزر گیا, آیا نہیں. اس کے بعد 3 مہینے بعد آیا. اب حضرت کو بھی تھا کہ بھائی ایک آدمی کے اندر طلب نہیں ہے, اتنے دن بعد آنا علامت ہے کہ اس میں طلب نہیں ہے. حضرت اس نے آ کر سلام کیا, حضرت نے جواب دیا, فرمایا کدھر, کہا مولوی غلطی ہو گئی, میں جانتا ہوں میں نے غلط کام کیا, میں نہیں آیا. کہا بات یہ ہے کہ میں نے افیون چھوڑ دی تھی, اس سے میری طبیعت خراب ہو گئی, میرے نفس نے مجھ سے کہا کھا لے تھوڑی, تیرے پیر کو تھوڑی پتا چلے گا. میں نے نفس سے کہہ دیا سن لے کان کھول کے, دیہاتی تھا نا عجیب اسٹائل بات کرنے کا, میں نے نفس سے کہہ دیا ابے سن لے, میں نے پیر اللہ کے لیے پکڑا ہے, پیر کو نہیں پتا اللہ کو تو پتا ہے, جب پیر سے وعدہ کر لیا گویا میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا نہیں کھاؤں گا, اب نہیں کھاؤں گا, مولوی میں نے نہیں کھائی, چھوڑ دی افیون. حضرت فرمایا اچھا ماشاءاللہ. اس کے بعد اس نے حضرت کی خدمت میں 6 پیسے دیے, کہ حضرت یہ نذرانہ ہدیہ لے لیجئے. حضرت نے غریب آدمی تھا تو اس کا اخلاص ہی کچھ اور ہوتا ہے, حضرت نے لے لیا. فرمایا مولوی پوچھے گا نہیں یہ پیسے کیسے ہیں, حضرت حیران اس کو دیکھو, پوچھے گا نہیں مولوی یہ پیسے کیسے ہیں. حضرت فرمایا بھائی کیسے ہیں پیسے؟ کہا مولوی میں ہر مہینے 2 پیسے کی افیون کھاتا تھا, میرے نفس نے کہا تیرے تو مزے آ گئے, پیسے بچ گئے. میں نے نفس سے کہہ دیا ابے تجھے مزے نہیں لینے دوں گا, یہ 2 پیسے جس پیر کی وجہ سے افیون چھوڑی یہ 2 پیسے اسی کو دوں گا. کیا فہم ہے اللہ اکبر. جاہل آدمی پڑھا لکھا نہیں, مولوی نہیں, مولویوں کا ثابت یافتہ نہیں, ایک جاہل آدمی, لیکن میرے مرشد فرماتے اخلاص ایسی چیز ہے کہ اس سے عقل میں, فہم میں, دل میں وہ نور پیدا ہوتا ہے کہ فرمایا کہ بڑی بڑی عبادت کرنے والے وہ لوگ جو گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے, ان کی فہم میں, عقل میں, دل میں وہ نور نہیں ہوتا. فرمایا کہ اب وہ جو بتی گناہ سے کرنے کو دل چاہ رہا ہے, دل چاہ رہا ہے نا, فرمایا کہ خواہش پر عمل نہ کرو, دل کو توڑ دو, گویا کہ تم نے اس اپنے وہ نفس کی بتی کو کاٹ دیا. فرمایا اس سے کیا ہوگا, جس طرح سے لالٹین کی بتی کو کاٹتے ہیں روشنی تیز ہو جاتی ہے, فرمایا اسی طریقے سے تم اس کی اپنے حرام خواہش کی بتی کو کاٹو اللہ کے حکم کے خاطر سے, فرمایا اس سے تمہارا ایمان کی روشنی تیز ہو جائے گی, تم جہاں گزرو گے پتہ یہ عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس, ایسے نور کا حامل ہم اس شخص کو کہتے ہیں جس کو اپنے قرب کی حیات عطا فرماتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارے عالم میں جہاں جاتا ہے ہم اس نور کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. اب آخری چیز کیا ہے, چراغ جلا دیا, بتی کو سیٹ کر دیا, تیل ڈال دیا, اب زمانے کے اندر جانا ہے, عالم کے اندر جانا ہے, کیا کرے, شیشہ چڑھا دیتے ہیں. فرمایا تقویٰ کا شیشہ چڑھاؤ, اپنی نگاہوں پر پہرا لگاؤ, اللہ تعالی کی محبت کا اتنا ذکر اللہ کو یاد کرو, اتنا نور دل میں ہو کہ وہ دل کے ذریعے سے آنکھوں میں بھی چلا جائے, کان میں چلا جائے. اب اللہ کی بات سنو, وہی دیکھو جو اللہ چاہتے ہیں, وہ سنو جو اللہ چاہتے ہیں, وہ بولو جو اللہ چاہتے ہیں, وہ کرو جو اللہ چاہتے ہیں, وہاں چلو جہاں اللہ چاہتے ہیں, وہ پکڑو جو اللہ چاہتے ہیں, وہ بولو جو اللہ چاہتے ہیں. نافرمانی میں کوئی راضی نہیں ہوتا. اگر داڑھی کا فیصلہ کر لیا, اب داڑھی رکھنی ہے, فیصلہ کر لیا عورت نے اب مجھے شرعی پردہ کرنا ہے, فیصلہ کر لیا خلاف شریعت تقریب میں نہیں جانا, اعتراض ہوگا, باتیں بنیں گی, بہت کچھ کہا جائے گا, دقیانوسی, رجت پسند, بیکورڈ, فنڈامنٹلسٹ, کیا کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن میں پوچھتا ہوں ایک بات تو بتائیے, دنیا کے اندر کتنی ایسی مثالیں ہیں ایک آدمی کسی عورت پر, کسی لڑکی پر فدا ہو جاتا ہے, کیا عالم ہوتا ہے اس کا, کسی کی سنتا ہے وہ, اس کی محبت کا ایسا عالم, کہتے جادو سر چڑھ کے بولتا ہے, ایک لیلا فانی لیلا کی محبت کا یہ عالم ہے, جبکہ اس کی محبت محبت نہیں کہلاتی. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے عشق مردہ نباشت پائیدار, یاد رکھنا ان مٹی کی عورتوں کا, ان مرنے والوں کے عشق میں پائیداری نہیں ہے. کیا مطلب, تم ہمیشہ اس کے عاشق نہیں رہو گے. کیوں, آج 16-18 سال کی, 20 سال کی تو بڑی اچھی لگ رہی ہے, جب وہی 80 سال کی, 60 سال کی ہو جائے گی, 12.5 نمبر کا چشمہ آنکھوں پر, گال پہ چک جائیں گے کیونکہ دانتوں کو نکال کر کولگیٹ کا ٹوتھ برش ہو رہا ہے, ہاتھوں میں راشا, چہرے پر جھریاں, ہاتھوں میں جھریاں, لٹھیاں ٹیک کر چل رہی ہے, اب اس کے موبائل میں بیلنس ڈالے گا, اب اس کو بنسوٹ کی نہاری یہ ربڑی تحفے میں دے گا, اس کے اندر قربانی, اس کے گھر پہ تو قربانی کا گوشت بھی نہیں بھیجے گا. کیا عالم ہوگا. تو کیوں عشق تھا تو کہاں گیا. فرمایا میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں اس کا نام عشق ہے ہی نہیں, یہ تو فسق ہے, فسق گناہ, نافرمانی ہے یہ تو. فرمایا عشق تو عشق را با حیو با قیوم دار, عشق تو وہ ہوتا ہے کہ شہید کے خون سے پوچھے کہ شہادت ہو جاتی ہے, لیکن اس عشق اترتا نہیں ہے. تعالیٰ جنت سے بھی کہے گا اللہ آپ کے راستے میں جان دینے کا مزہ نہیں ہے. عشق تو اس کو بولتے ہیں, یہ تھوڑی عشق ہے. کسی نے کہا اچھا تم نے داڑھی رکھ لی, شلوار ٹیکنوس اوپر, اچھا اب تم شرعی پردہ کرو گی, اب تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا, مذاق اڑائیں گے, کہتے اچھا اب تم اپنے میاں سے بھی پردہ کرو گی, کیا عورت ہے, اچھا پر شرعی پردہ, گھر میں بھی شرعی پردہ, کیا گھر میں برقعہ پہن کے بیٹھی رہے, چھیڑتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, اڑانے دو, ظاہر بات ہے گھر میں تو ایسا نہیں ہے، اگر نامحرم آ رہا ہے ایک طرف کو ہو جائے، مان لو ایک طرف نہیں ہو سکتا، گھونگھٹ اٹھا لیا وہ نامحرم نگاہ نیچی کرتا ہوا گزر جا، ہو گیا پردہ. لیکن عجیب بات ہے، مذاق اڑانے والے مذاق اڑائے اور ہم ان کے تانے اعتراض اور مذاق سے مروب ہو کر وہ کام چھوڑ دیا، کیا عجیب بات ہے. بس یہی اب تقویٰ کا شیشہ چڑھا ہے، آرزو خونو یا حسرت پامالو، آرزو خونو یا حسرت پامالو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، ایسا عالم. یہ ہے تقویٰ کا چیزہ، اور یہ تقویٰ کی نعمت یہ صحبت اہل اللہ سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ والوں کی صحبت میں رہو. میرے شیخ نے فرمایا تقویٰ کے بعد کونوا مع الصادقین اللہ والوں کی صحبت کا حکم ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تقویٰ صحبت اہل اللہ سے ملے گا. یہ وہ چیز ہے. اب وہ جو ہے اب یہ عالم ہو گیا تقویٰ کا شیشہ چڑھا لے، واللہ آج یہ شخص جو اللہ والوں کی صحبت میں نہیں ہے، نیک ہے، تبلیغ میں جاتا ہے، بزرگوں کے پاس میں بیٹھتا ہے، ذکر تلاوت کا اہتمام ہے، لیکن جب دبئی جاتا ہے تو دبئی جا رہے ہیں، ایڈوانس کنٹری ہے، وہاں پر جناب بھی پینٹ اور کوٹ میں جاتے ہیں، کہ جی لوگ کہیں گے اتنا بیکورڈ. اور جب اللہ کی محبت کا نشہ چڑھتا ہے پھر وہ نہیں دیکھتا، وہ دبئی کیا، یورپ، امریکہ، جرمن، جہاں جائے گا اس کی شلوار ٹخنے سے اوپر ہوگی، ایک مٹھی داڑھی لے کر نگاہ نیچی کرتا ہوا چلا جائے گا، سارے عالم میں جائے گا. امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ کا کوئی ملک ہو یا دبئی ہو، وہ مروب نہیں ہوگا. پھر اب وہ شیشہ چڑھ گیا نا تقویٰ کا، اب اس کو وہ نہیں مروب ہوتا کہ صاحب ہم جائیں گے لوگ کیا کہیں گے، اب اس کا دل لوگ سے نہیں اللہ سے لگ گیا، لہذا لوگوں کی وہ اس بات میں پرواہ نہیں کرے گا. ہاں ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرے گا، جو حقوق اس کے ذمے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ لوگ کیا بولیں گے. ہم نے داڑھی رکھ لی، اگر ہم نے مونچھیں صاف کر لی سنت کے مطابق، لوگ کیا کہیں گے. شلوار ٹکنے سے اوپر، لوگ کیا کہیں گے. شرعی پردہ کیا، لوگ کیا کہیں گے. اگر شادی بیاہ جہاں پر بے پردگی ہے یا جہاں پر مس گیدرنگ ہے، اگر وہاں سے ہم اٹھ کر گئے، لوگ کیا کہیں گے. نہیں میرے دوستو، اب اس کا قلب اس تعلق اللہ سے، اس شیخ کی صحبت، اس اللہ والے کی صحبت کاملہ کی برکت سے اس نور کا حامل ہو گیا کہ سارے عالم میں جہاں جا رہا ہے اب وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا. لیکن میرے مرشد فرماتے شرط یہ ہے کہ شیخ سے قلب کا تعلق اتنا عظیم ہو، اتنا زبردست ہو کہ شیخ پر اعتماد ہو زبردست، اور اعتقاد ہو کہ اس کی صحبت سے مجھے اللہ کی محبت اور تعلق عظیم ملے گا، اور اعتماد ہو زبردست کہ جو بتا رہا ہے ٹھیک بتا رہا ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اس چراغ کو لے کر سارے عالم میں جائے گا. اب اس کے اس جلتے ہوئے چراغ سے صرف اس کو نہیں بلکہ ایک عالم فائدہ اٹھائے گا. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں جب ایک شخص شیخ کی صحبت سے اس کی باتوں پر عمل کر کے اچھے اخلاق سیکھتا ہے، تعلق ماللہ سیکھتا ہے، اس کا قلب اللہ کی نسبت اور محبت کا حامل ہوتا ہے. فرماتے ہیں وہ نسبت سب اس تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کے جلتے ہوئے چراغ سے بجھے ہوئے چراغ حاصل کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک عالم اس سے روشن ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنی قربت اپنا محبت عطا فرما، ہمارے قلوب کو یا اللہ جذب کی دولت عطا فرما، اپنا تعلق خاص ہم سب کو نصیب فرما، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ذکر کی توفیق عطا فرما، اپنی یاد کو کامل فرما، گناہوں سے حفاظت نصیب فرما. یا اللہ تقویٰ کی حیات عطا فرما، اپنے دوستوں والی حیات عطا فرما، اپنے اولیاء کی حیات عطا فرما، ہمارے ایمان کو، ہماری جانوں کو، ہمارے یقین کو اس درجے کامل عطا فرما کہ یا اللہ ولایت صدیقی تعالی مقام ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری گناہوں کو چھوڑنے کا ذریعہ بنا، اپنی محبت کا ذریعہ بنا، اپنی معرفت کا ذریعہ بنا، اپنے نور کامل کا ذریعہ بنا، ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا. یا اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما، اپنا تعلق خاص عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت کا وہ درد اور اپنی محبت کا وہ یا اللہ یقین عطا فرما کہ سارے عالم میں جہاں جائیں آپ کو راضی رکھیں، آپ کو خوش رکھیں، اور ایک لمحہ ایک ساتھ آپ کی نافرمانی میں نہ گزاریں. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا. یا اللہ جو اپنی بیٹیوں بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا خوشی کی زندگی نصیب فرما، اپنی نافرمانی کی زندگی کو یا اللہ ہماری نافرمانی کی زندگی کو اپنی فرما برداری کی زندگی سے تبدیل فرما، ہمارے اچھے اخلاق عطا فرما، اچھا کردار عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں پر اعتماد عطا فرما، ان کی محبت عطا فرما، ان کے دلوں میں ہماری محبت عطا فرما، اور اس اللہ والی محبت کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، یا اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما. ہمارے مستقیم بھائی نے بتایا، مؤذن صاحب یہاں جو بزرگ ہیں وہ بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، اور دوسرے بیماروں کو بھی شفا عطا فرما دیجئے، اور اپنے کرم سے ہمیں صحت جسمانی بھی عطا فرما، صحت روحانی بھی عطا فرما.